بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ کتاب ہے الحکم العطائیہ. ہمارے مشائخ کے یہاں ایک کتاب کی بہت اہمیت رہی، اکمال الشیم. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی اس کے مطالعے کی بہت زیادہ تاکید ہوتی تھی، اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی اس کی تعلیم کا اہتمام تھا. ہمارے حضرت کے یہاں بھی رہا، اخیر میں پھر اس میں پھر کمی آ گئی، لیکن بہرحال اہتمام رہا تھا اس کا. یہ کتاب اکمال الشیم جو ہے، جس کی عام طور سے تاکید کی جاتی تھی، یہ کئی مراحل سے گزری. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا انتقال ہے 709 ہجری میں، جو ابن عطاء اللہ اسکندری کے نام سے مشہور ہیں. شیخ احمد ان کا نام تھا، دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے عطاء اللہ نام، تو ابن عطاء اللہ اسکندری کے نام سے معروف ہیں. اپنے وقت کے ایک شاذلی، چونکہ تصوف کے مختلف سلاسل ہیں تو یہ شاذلی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ان کی کچھ باتیں ہیں جو خاص ترتیب سے بیان فرمائی ہیں اور مرتب کی ہیں. پہلے یہ بات آتی ہے، پھر یہ بات آتی ہے، تو یہ اسی ترتیب کے لحاظ سے الحکم العطائیہ کے نام سے یہ چھوٹا سا رسالہ مرتب ہوا. بعد میں ایک بزرگ آئے، شیخ علی متقی برہان پوری غالباً نام ان کا، تو انہوں نے اس کو ابواب کی ترتیب سے مرتب کر دیا کہ علم کے متعلق جو بات ہے اچھا اس کو ایک جگہ، توبہ سے متعلق کوئی بات ہے اس کو ایک جگہ. چونکہ انہوں نے ایک خاص ترتیب سے اس کو مرتب کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے مناسب سمجھا کہ اچھا ابواب کی ترتیب سے ہو، تو ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے اس کو مرتب کر لیا. تو اب حکم العطائیہ کے بعد اس کا نام ہو گیا تبویب الحکم العطائیہ یا تبویب الحکم. پورا نام تبویب الحکم العطائیہ تھا، لیکن اس کو تبویب الحکم کہا جانے لگا. اس کے بعد ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے اشارے سے حضرت مولانا خلیل احمد سارن پوری نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، جس کا نام رکھا اتمام النعم. تو وہ ترجمہ تھا، اس سے وہ حضرات تو سمجھ جاتے تھے، لیکن سمجھنا آسان نہیں تھا، اس کی تشریحات کی ضرورت تھی. اور اس کی کئی شروحات لکھی گئی ہیں الحکم العطائیہ کی، اور اس کے بعد پھر کافی حضرات نے ان اقوال کی تشریحات لکھی ہیں. تو حضرت سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہی کے متعلقین میں ایک شخص تھے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ مرقدہ کے استاد بھی تھے. بلکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں جس وقت میں حضرت سہارن پوری سے بیعت ہو رہا تھا، تو وہ تو حضرت سہارن پوری سے ان کو خلافت و اجازت مل چکی تھی، لیکن وہ تجدید بیعت کر رہے تھے، یعنی گویا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نئے سرے سے بیعت کر رہے ہیں پہلی مرتبہ، اور حضرت محمد عبداللہ گنگوہی جو تھے وہ حضرت سہارن پوری سے تجدید بیعت کر رہے تھے، اس لیے کہ حضرت سہارن پوری کا طویل سفر ہونے والا تھا حجاز وغیرہ مدینہ منورہ کا. تو بہرحال محمد عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی شرح لکھی، تو اس کا نام ہو گیا اکمال الشیم. تو اصل تھا الحکم العطائیہ، پھر تبویب الحکم، پھر اتمام النعم، پھر اکمال الشیم کے نام سے معروف ہو گئی. تو اصل کتاب یہ ہے جو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں. یہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، ان کے حالات میں بھی مختلف حضرات نے لکھے ہیں. ہم عام طور پہ بعض حضرات کو، چونکہ وہ ایک علمی میدان کے ہوتے ہیں، تو صرف علم کے لحاظ سے جانتے ہیں. جیسے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اسی اعتبار سے جانتے ہیں کہ بس علمی میدان کے تھے، لیکن اگر ان کو تصوف کے میدان میں دیکھیں تو بہت اونچے تھے. بہرحال ان کے اپنے واقعات ہیں. یہاں پر ہمارے محقق علماء میں ایک شیخ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، صاحب فتح القدیر، طلباء جانتے ہیں ہدایہ کی مشہور شرح ہے فتح القدیر. تو علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ایک محقق اور ایک عالم اس لحاظ سے جانتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے صاحب کش بزرگ بھی تھے. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے سورہ ہود کی تلاوت شروع کی. سورہ ہود پڑھنا شروع کی، اخیر پہ پہنچے فمنہم شقی و سعید، تو چونکہ صاحب کشف تھے نا، تو شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری اندر سے فرماتے ہیں یا کمال لیس منا شقی، قرآن کی آیت ہے فمنہم، آخرت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کچھ شقی ہوں گے کچھ سعید ہوں گے، تو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس علاقے میں یہاں جتنے مدفون ہیں لیس منا شقی، ہم میں کوئی شقی نہیں ہے، سب سعید ہی سعید ہیں. اسی وجہ سے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اسی قبرستان میں یہیں پر دفن کرنا. بہرحال یہ ان حضرات کا اللہ تعالیٰ نے خاص خصوصیات ان کو دی تھیں. تو ان کی کچھ باتیں ہیں، ظاہر ہے کتاب تو بہت مفصل ہے اگرچہ یعنی دیکھنے میں چھوٹا سا، اس کو رسالے کی سائز میں اس کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی تشریح وغیرہ میں جائیں اور ویسے بھی اقوال کئی ہیں تو ہم اس میں سے کچھ منتخب باتیں پڑھ لیں گے جو سمجھنے میں آسان ہو. اقبال الشیم کی تعلیم ہوتی تھی لیکن اس میں کم لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی، بات اس لیے کہ تعلیم کے طور پر پڑھ لینے میں وہ بات نہیں آتی جو سمجھانے میں ہوتی ہے، اور اس میں بعض باتیں گہری بھی ہیں، تو ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے جو ہمارے عام درجے کے لحاظ سے اونچی ہیں اور سمجھنا مشکل ہے. فرماتے ہیں من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. یہ چونکہ ان کے اقوال میں پہلی بات یہی ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ بھی ہمارے درجے سے تھوڑی سی اونچی بات ہے. فرماتے ہیں من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. اصل کے لحاظ سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے خوف اور رجا دونوں چیزوں کا، الایمان بین الخوف و رجا کہتے ہیں کہ جیسے پرندہ جب اڑتا ہے تو دو پر ہیں، دو پر اگر دونوں میں سے ایک بھی کام نہیں کرے گا تو وہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح انسان کے لیے ایمان کے لحاظ سے ایمان میں خوف اور رجا دو پر ہیں کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہمارے حالات کے لحاظ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے خوف کا غلبہ ہونا چاہیے عام حالات میں، اور جب موت کا وقت آئے تو رجا کا غلبہ ہونا چاہیے. چونکہ ہماری حالت برعکس ہوتی ہے کہ ہمارے عام حالات میں ہوتا ہے کہ رجا ہی کا غلبہ، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نہیں کوئی اس میں کیا ہو گیا. ہمارے اسلاف کو دیکھیں تو چھوٹی سی غلطیوں کو اتنا بڑا سمجھا کرتے تھے، اس پر توبہ استغفار. صرف سب سے پہلے شخصیت آدم علیہ السلام ہی کا دیکھ لیں، چھوٹا سا قصور جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسیہ، کتنی توبہ کتنی توبہ توبہ، بس مستقل توبہ کے ایک زمانہ گزر گیا توبہ کرتے ہوئے. تو ان حضرات کا یہ تھا کہ غلطی ہوئی تو اس پر ندامت بہت زیادہ ہو، اور ہم لوگوں کا حال عام طور سے ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے رجا بھی ہونا چاہیے، مستقل عنوان ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں چیزوں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں جن کو عارفین کہا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو جو ذرا شروع کے درجے میں جن کو سالکین کہا جاتا ہے، عارف اور سالک. تو جو عارفین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کو اپنے اعمال پر بالکل نظر نہیں ہوتی. اصل میں ہونا بھی یہ چاہیے، جو کچھ ملے گا اللہ کی رحمت سے ہی ملے گا، اعمال سے کیا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اعمال کو اسباب تو بنایا ہے، تو ہم لوگوں کی نظر اسباب پر بھی ہوتی ہے اور ہم اس کے لحاظ سے کوشش کرتے ہیں، اسی کے مکلف ہیں. پہلے درجے پہ انسان جب تک نہیں پہنچتا دوسرے درجے تک پہلے سے ہی جانے کی کوشش کرے تو مشکل ہے. بہرحال عارفین جو ہوتے ہیں ان کی نظر اعمال پر نہیں ہوتی، تو ان کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ من علامت الاعتماد علی العمل، اپنی غلطی پہچاننی ہے تو فرماتے ہیں کہ اپنے عمل پر تمہیں اعتماد ہو گیا یا نہیں ہو گیا ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی اعمال میں کمی ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے امید میں کمی آ جاتی ہے کہ پہلے ایسا تھا کہ نہیں نہیں میں تو دعا کروں گا دعا قبول ہو جائے گی، نہیں ابھی میں نے تھوڑا ایک گناہ کر لیا ہے اب میری دعا شاید قبول نہ ہو. رجا کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کے حالات کے لحاظ سے، دعا کی قبولیت کے لحاظ سے. تو بہرحال جیسے ابلیس کے بارے میں ہے نا، جب اس کو کہا گیا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، اس وقت دعا کر رہا ہے رب انظرنی الی ما یبعثون. اسی وجہ سے حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا عارف بھی تھا وہ، معرفتی کی تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے عمل کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کوئی دعا کی قبولیت ہے تو قبولیت اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، میرے عمل سے اس کا کوئی جوڑ نہیں. یہ بہرحال یہ اونچے درجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بعض باتیں وہ ہیں کہ بعض عارفین کے لحاظ سے بعض باتیں ہوتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے عمل پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اصل نظر اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور اگر فضل اور رحمت نہیں ہے تو بڑا عمل بھی انسان کا ضائع ہو سکتا ہے. تو تو اپنے عمل پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بس یہ گویا سمجھانا چاہ رہے ہیں. آگے میں وہی اس طرح کی جو باتیں ہمارے کام کی ہوں گی وہ ان کو بیان کر کے باقی باتوں کو چھوڑ دوں گا. فرماتے ہیں ارادتک التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ و ارادتک الاسباب مع اقامت اللہ ایاک فی التجرید انحطاط عن الہمۃ العلیہ. اللہ تعالیٰ بعضوں کو اسباب میں مشغول کر دیتے ہیں، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ فلاں حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، فلانی ذمہ، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بیکار کی، لیکن ایسی مصروفیات اور ایسے اسباب اور ایسی ضروریات جس کی وجہ سے انسان اپنا وقت فارغ کر کے عبادت کے لیے الگ نہیں ہو سکتا، یعنی طویل وقت. تھوڑا وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا ہی معمول ہوتا تھا، رات کے اعمال ہوتے تھے، ان لک فی النہار سبحاً طویلا، تو اچھا رات میں تنہائی کی عبادتیں وغیرہ وہ تو اپنی جگہ، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہوتا تھا تنہائی کی عبادت کے لیے، وہ اپنی جگہ. لیکن عمومی اعتبار سے کوئی شخص سوچے کہ میں تھوڑے سالوں کے لیے، کچھ طویل عرصے کے لیے، اچھا میں فارغ ہو جاؤں، تو فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کا ارادہ کرنا کہ اچھا میں ان چیزوں سے نکل جاؤں اور یہ سب چیز میں ذمہ داریاں میرے ذمے سے ختم ہو جائیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن ذمہ داریوں میں رکھا ہے ان کے ہوتے ہوئے کام میں لگ جاؤ. مشاغل ہیں، انسان سوچتا ہے مجھے ابھی جاب کی ذمہ داری ہے، میں ایسا کرتا ہوں ایک سال دو سال اچھی طرح کما لوں، ایک سال کی سیونگ کر لوں، پھر ایک سال کی سیونگ کر کے پھر میں خالص عبادت میں لگ جاؤں. نہیں نہیں، یہ سوچ اچھی نہیں ہے. جس کام میں لگے ہو اس کام میں لگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کرو اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے اوقات کو اس میں استعمال کر لو. اور وہ کام بھی ظاہر ہے، کوئی بیکار اور لغو کام تو ہے نہیں، اس میں بھی حسن نیت، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ چیزیں، مشاغل، کمائی، اسباب وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس میں انسان ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کامل توجہ عبادات اور نمازوں وغیرہ کا جو خشوع، یہ چیزیں انسان کے لیے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں تو پھر اس سے نکلنے کی بہت زیادہ کوشش نہ کرو. ارادتک التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب، کاموں سے نکل کر ہر چیز سے الگ ہو کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا، اس کا ارادہ کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اور اسباب رکھے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی من الشہوۃ الخفیہ. ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، اس لیے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آیا تھا، وہی فرماتے ہیں اب دل چاہتا ہے کہ اچھا کہیں اکیلے چلے جاؤں. فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن بعض حضرات کے لحاظ سے ایسے ہی ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے، اب سب فارغ ہو جاؤں، چھٹی ہوگی، حرام ہوگا، اور اخیر میں جا کر تنہائی میں جا کر عبادت میں لگ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بڑے بزرگ بن گئے تو تنہائی میں عبادت کرتے رہتے ہیں. یہ بھی شہوت خفیہ ہے. جو ذمہ داری ہے اس کو ہوتے ہوئے ہی انسان کام میں لگے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ انسان کاموں سے نکلے. فرماتے ہیں بعضوں کو اللہ تعالیٰ فارغ رکھتے ہیں عبادت کے لیے. وہ ارادت کل اسباب، وہ سوچتے ہیں نہیں نہیں ذرا لوگ میرے پاس آ جائیں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے، میں لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں، شہرت ہو جائے، آگے بڑھ جاؤں. چاہے شیطان اس کو مزین کر دے اچھے انداز میں، یا کبھی کبھی حسن نیت بھی ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حالت میں رکھا ہے تو پھر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور اسباب میں پڑھنا، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نیچے سے، یہ اونچے درجے سے نیچے درجے کی طرف آنا ہے، یہ انحطاط عن الہمۃ العلیہ. تو دونوں چیزیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کام لینا چاہیں گے تو آگے بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسباب میں رکھا ہے تو اسی میں ہوتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا رہے. آگے فرماتے ہیں سوابق الہمم لا تخرق اسوار الاقدار. عبارتیں بھی ان کے جملے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. سوابق الہمم، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ارادے مضبوط، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے نہیں یہ کام کہاں میں کر سکتا ہوں، یہ کام تو میرے ہاتھ میں کر سکتا ہوں، یعنی انسان پر خود اعتمادی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی ہمت بھی مضبوط، ارادے مضبوط، اسباب بھی موجود، لیکن اس صورت میں انسان یہ سوچتا ہے ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی یاد رہے کہ لا تخرقوا اسوار الاقدار فضرب بینہم بسور لہ باب، سور کا لفظ اسوار. تو فرماتے ہیں کہ تقدیر کی مضبوط دیواروں کو یہ چیز توڑ نہیں سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی بھی صلاحیت ہو، جتنا مضبوط ارادہ ہو، سب اسباب موجود ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آگے تقدیر تو ہے، تقدیر کی مضبوط دیواریں آگے کھڑی ہوئی ہیں، اگر وہ رکاوٹ بن گئیں تو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سب بیکار، کچھ کام نہیں آئیں گی. پہلے ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے، کوشش انسان اپنی کوشش کرتا رہے. تو کوشش انسان کرے, کوشش کرنے کا انسان مکلف ہے. انسان کوشش کرتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, اس کی وجہ سے تقدیر کو بھول نہ جائے. کوشش اور اسباب اختیار کرنے کی بنا پر انسان تقدیر کو بھول نہ جائے, اور تقدیر کی وجہ سے انسان کوشش کو چھوڑ نہ دے. بہت اہم بات ہے کہ کوشش اور اسباب کی وجہ سے تقدیر کو نہ بھولیں, اور تقدیر کی وجہ سے کوشش کو نہ چھوڑیں. دونوں چیزیں کرنی ہے. تقدیر ہمارے ماننے اور ایمان لانے کے لیے ہے, اور کوشش ہمارا حکم ہے کہ اچھا کوشش کرو اپنی طرف سے, اپنی کوشش جو ہو سکتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوشش کرنا ہمارے کام کی, ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہمیں کرنا ہے. لیکن یہ یاد رہے ہمیشہ کہ تقدیر میں جو اگر لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا ہے, اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو. بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کوئی بیماری میں مبتلا ہے, علاج کرانا ہے, لیکن وہ بڑے جو ڈاکٹر ہیں نا, سب سے آگے جو سب سے ٹاپ پر ہیں, میں ان سے علاج کروا لیتا ہوں, لیکن وہ اپائنمنٹ نہیں دے رہے. آخر میں جا کر ان سے اپائنمنٹ مل گیا تو انسان سوچتا ہے اب بس علاج ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, تقدیر میں لکھا ہوگا تو علاج ہوگا. یہ اسباب ہی اسباب ہیں. کر ٹھیک ہے, اسباب اختیار کر لے, لیکن ایسے اسباب اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اسباب پر اتنی نظر آ جائے. اسی وجہ سے ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ علاج بھی کرنا ہو تو سب سے بڑے ڈاکٹر سے نہ کراؤ, ورنہ ہمارے اندر وہ تقدیر کے ایک طرح سے مقابلے کی ایک بات آ جاتی ہے. ذہنی لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے ہم یہ سمجھتے نہیں بس اب تو علاج ہو جائے گا, اب تو فائدہ ہو جائے گا. نہیں, اسباب ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے, کوشش کر لو, لیکن بہرحال تقدیر پر ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر تقدیر میں ہوگا تو فائدہ ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیف اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک وقت آیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اچھا جہاں یہ ہوں گے تو فتح ہوگی, اسلام کو غلبہ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے دور اندیش تھے, ان حالات کو دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں پر, لوگوں کے زبانوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ چونکہ یہ ہے نا اس لیے اسلام کو غلبہ ہے, انہوں نے معزول کر دیا. جنگ کا موقع, عین جنگ کا موقع, وہ امیر جیش ہیں, معزول کر دیا. ایسا وقت ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوتا, جو ہمیشہ سے ایک امیر اور قائد کی حیثیت سے آگے جاتے رہے. لوگوں نے جو بھی باتیں بنائی ہو, بناتے ہیں, بنانے والے بناتے ہیں تاریخ میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے. بہرحال یہی تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کیا. کسی نے ان سے کہا کہ اب بھی آپ یہ کام کریں گے اور ان کی ماتحتی میں آگے فوجوں وغیرہ میں جائیں گے؟ کہاں, میں اللہ کے لیے کر رہا تھا, پہلے بھی کروں گا, ابھی بھی کر رہا تھا جس ذات کے لیے کر رہا تھا وہ ذات باقی ہے, اور اسی طرح آگے ماشاءاللہ اپنے کام میں لگے رہے. بہرحال تو کسی اسباب پر اتنی نظر نہیں ہو جانی چاہیے کہ انسان تقدیر کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کی حد تک ذہنی لحاظ سے, چاہے زبان سے تو نہیں لیکن ذہنی لحاظ سے انسان کی سوچ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آگے فرماتے ہیں, ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تدبیر, زیادہ تدبیروں میں نہ پھنساؤ, اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ زیادہ تدبیر اختیار کرنے سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے دنیا کے امور کی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے تو پھر اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے کام ہیں, ایک دنیاوی امور ہے اور ایک اخروی امور ہے. دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, لیکن کچھ اسباب اختیار کرنے کی ہمیں تاکید بھی فرمائی ہے, اپنی حد تک کسی درجے میں کوشش کرنے کی ہمیں تاکید بھی ہے. بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ کرنا جو ہے اس کی ممانعت ہے, لیکن تھوڑا بہت ہو تو ظاہر ہے کہ عام اسباب اختیار کرنا. دینی امور میں یہ کہا گیا کہ تمہیں کوشش کرنی ہے اپنی, جتنا کرو گے تمہارے فائدے کے لیے ہے, جتنا کر سکتے ہو کر لو. والذین جاہدوا فینا, بار بار اس کی تاکید آئی مجاہدہ کرنے کی, ذکر اللہ کی, کثرت کی وغیرہ. تو دینی امور میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو. دنیاوی امور میں کہا گیا ذمہ داری میں نے لی ہے, تم ظاہری اسباب تھوڑے بہت اختیار کر لو. ہمارا عمل برعکس ہوتا ہے عام طور پر, کہ دین کے کاموں کے لیے ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, اور دنیاوی کا نہیں, ہمیں تو اسباب اختیار کرنے چاہیے, یہ تو ضروری ہے, شریعت نے کہا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں. تو دینی امور میں اسباب پر بہت زیادہ کوششوں میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے, اور دینی امور میں اتنا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دنیاوی امور میں تدبیر کرنے اور کوشش کرنے سے اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ. یہ ذمہ داری غیر نے, کسی اور نے, اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے, تو اپنے ذمے کیوں ان چیزوں کو زیادہ لیتے ہو؟ آگے اسی کو دوسرے انداز میں تھوڑی وضاحت سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں اجتہاد و کفیما ضمن لک، کوشش کرنا ان باتوں میں، ان باتوں کی کوشش کرنا جس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوشش کرنا ان چیزوں کی جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہے، وہ تقصیر و کفیما طلب منک، اور کوتاہی کرنا، پیچھے ہٹنا ان کاموں سے جس کا مطالبہ کیا گیا، عبادت کا، دنیاوی امور، دینی امور کا ہم سے مطالبہ کیا، یہ کرو، علم سیکھو، عمل کرو، اس کا ہم سے مطالبہ ہے، اور دنیاوی امور میں ذمہ داری لی ہے کہ اچھا میری ذمہ داری ہے، بھوکے نہیں مرو گے، ذمہ داری ہے، ہاں کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، حالات ہمیں بتاتے ہیں، اکابر کے، مشائخ کے، اسلاف کے واقعات اس سلسلے میں بڑے عجیب ملتے ہیں کہ تنگی کا دور آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں میں انسان مضبوط اور ثابت قدم رہ جائے، پھر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں اجتہاد و کفیما ضمن لک، کوشش کرنا ان چیزوں کی جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں، اور پیچھے ہٹنا اور کوتاہی کرنا ان چیزوں میں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا، جس کا حکم دیا گیا، دلیل علی انطماس البصیرت منک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا نور ایمان میں روشنی نہیں رہی، بجھ چکا ہے وہ بصیرت، نور بصیرت اور نور ایمان میں کمزوری ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یکن تأخر امد العطاء مع الالحاح فی الدعاء موجبا لیأسک فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد۔ انسان جب کوئی چیز چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے میں عام طور پر ہم دو چیزیں انسان کی طرف سے پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ مجھے یہ چیز مل جائے، کوئی خاص چیز متعین کر لیتا ہے، یہ چیز مجھے مل جائے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت تک مل جائے، میرا فلانا کام ہو جائے اس وقت تک ہو جائے، نہیں ہوا اس وقت تک تو اچھا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ دو چیزیں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہم تجویز کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے تجویز، ایک ہوتا ہے تفویض۔ تجویز کا مطلب ہم طے کریں گے کہ اچھا ہمیں یہ چاہیے، تفویض کا مطلب یا اللہ تیرے حوالے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، اگر تو بہتر سمجھتا ہے تو عطا کر دے، کوئی نا۔ دو طرح کی دعائیں قرآن میں منقول ہیں، من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بہتر ہو یا نہ ہو مجھے تو یہ چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، ہم مانگتے ہیں یہ چاہیے اس وقت تک چاہیے، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہماری دعائیں کے قبولیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مصالح پر نظر فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ قبولیت کے بھی مختلف درجات ہیں، مختلف اس کے صورتیں ہیں قبولیت کی، کہ کبھی تو ہوتا ہے جو مانگا وہی مل گیا، کبھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ تو نہیں ملا، اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں کہ آخرت میں یہ دعا مانگی تھی تو اچھا دنیا میں یہ چیز پوری نہیں ہوئی، چلو آخرت میں اس کے بدلے میں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ دعا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے، دنیا میں یا نفع ہے جو مانگا وہ مل جائے گا، یا کوئی بڑی مصیبت ہٹ جائے گی، آخرت میں تو اس کا نفع ہے ہی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آخرت میں، وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو یہ تمنا کریں گے کہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے آخرت میں اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال دعا بہرحال نفع کی چیز ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہم طے کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم دعا مانگو تو اس میں ہم نے ایک تو تجویز کر دی یہ چیز ملے، اور ہم نے وقت طے کر دیا کہ یہ ملے، تو اگر اس وقت تک وہ چیز نہیں ملی تو ایسا نہ ہو کہ ہم نا امید ہو جائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ لا یکن تأخر امد العطاء مع الالحاح فی الدعاء، ہم بہت زیادہ یعنی عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم نے سوچا تھا کہ اس وقت تک مجھے یہ چیز مل جائے گی، نہیں ملی، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے لا یکن موجبا لیأسک، نا امید نہ کر دے تمہیں اللہ کی رحمت سے اور دعا کی قبولیت سے، اس لیے کہ فہو ضمن لک الاجابہ، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ذمہ داری لی ہے کہ دعا قبول ہوگی، اور قبول کے ان معنی کے ساتھ جو میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن فیما یختار لک، اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے منتخب کریں اور ہمارے لیے جس کی مصلحت سمجھیں گے اس کے مطابق دیں گے۔ کبھی انسان سوچتا ہے اچھا میرے ذمے یہ ذمہ داریاں ہیں، یا اللہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، کیا پتہ کہ وہ مل جائیں تو انسان کو کسی اور راستے پر لے جائیں۔ اس لیے کہ مال اور وقت، یہ دو چیزیں انسان کو یا تو کبھی کبھی خیر کی طرف لاتی ہیں لیکن بہت سی مرتبہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہیں. ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہ دو چیزیں جن کو ملی, مال اور فرصت. بعض ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, مال ہے لیکن ٹھیک ہے وہ بینک میں رکھا ہوا, مجھے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی طرف توجہ کرنے کا. بعض لوگوں کے پاس وقت بھی ہے اور مال بھی ہے, اچھا اب کیا کریں, اچھا یہ کر لیتے ہیں, اچھا یہ کر لیتے ہیں, اب غلط چیزیں اور برائیوں میں انسان مبتلا ہونا شروع ہوتا ہے. انبیاء کی تاریخ اگر ہم دیکھیں ان کا نہ ماننے والے میں خاص طور پہ قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے, الا قال مترفوها, خوش عیش لوگ, مالدار لوگ, بڑے لوگ, سردار, اس طرح کے لوگ ہوتے تھے, وہ ماننے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو ہم جو دنیا میں جو چیزیں مانگتے ہیں, یہی چیز اگر تاریخ میں دیکھیں تو پہلی امتوں کے لیے گمراہی کا اور انبیاء کی بات نہ ماننے کا سبب بنی تھی. فرماتے ہیں کہ دعا میں انسان بہت زیادہ دعا کا جب اہتمام کرتا ہے اور وقت پر وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی ذمہ داری لی ہے. فی ما یختار لک, اللہ نے جو تمہارے لیے مصلحت سمجھی اس کے مطابق, لا فی ما تختار النفس, کی نہیں کہ ہم اپنے لیے جو مانگے بس اسی کے مطابق مل جائے. اور اسی طرح دوسری بات فرماتے ہیں, وہ فی الوقت الذی یرید, اللہ نے جب چاہا اس وقت ملے گا, نہ یہ کہ ہم نے جو وقت چاہا اس وقت کے لحاظ سے ملے گا. تو دونوں چیزیں ہونا کیا چاہیے, یا اللہ یہ چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے خیر ہے, اگر اس میں خیر ہے تو مجھے عطا فرما دے. تفویض ہو گئے ایک طرح سے, تجویز نہیں کہ یہی چاہیے اور اس وقت چاہیے. آگے فرماتے ہیں, الاعمال صور قائمہ وارواحها وجود سر الاخلاص فیها, ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں, تلاوت ہے, نمازیں ہیں, جو کچھ بھی اعمال ہے اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہوتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اعمال یہ ظاہری ایک شکل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے, یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ دعائیں مانگ رہا ہے, یہ ایک ظاہری شکل ہے. یہ ہمارا بیٹھنا دینی کاموں کا مذاکرہ, یہ بھی ظاہر ہے ایک عبادت کی ظاہری شکل ہے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ظاہر اور ایک روح. جیسے انسان کی ایک ظاہر ہے جسم اور ایک روح ہے, دونوں میں اہم جو ہے وہ روح ہے. جسم تو ایک عارضی طور پر دیا گیا ہے روح کے یہاں رہنے کے لیے, یہ بھی ختم ہو جائے گا, اصل تو روح ہے. اور ہماری توجہ زیادہ جو ہوتی ہے وہ کس پر آتی ہے, جسم پر جاتی ہے. اسی طرح ہماری عام طور سے ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ ظاہری اعمال پر جاتی ہے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اعمال ظاہری شکل ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اندر روح وہ ضروری ہے, اور روح جو ہے وہ کامل اخلاص کا ہونا ہے. اخلاص اگر ہے تو اس کے اندر روح ہے, اگر اخلاص نہیں ہے, جیسے پہلے تذکرہ آیا تھا کہ یا تو انسان دکھاوے کے لیے کر رہا ہے ریاکاری, یا پھر انسان بغیر نیت کے کر رہا ہے, دونوں چیزیں یہ عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ دھیان ہو, اور جتنا زیادہ دھیان ہوگا اتنا گویا کہ اس کے اندر قوت زیادہ پیدا ہوگی. یہی چیز ہمیں سیکھنی ہوتی ہے عبادت کے اندر کہ دھیان پیدا ہو جائے. اور وہ کیسے ہوتا ہے, وہ صرف نماز شروع کرتے وقت دھیان سے نہیں ہوگا, بلکہ ہر وقت یہ سوچتا رہے, اچھا یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, کھانا کھا رہے ہیں تو کیوں کھا رہے ہیں, اچھا ہم سو رہے ہیں تو کیوں سو رہے ہیں. ہر چیز میں یہ دھیان ہو کہ اللہ اس سے بھی تیری کوئی رضا حاصل ہو جائے, یہ بھی میں سنت کے مطابق کر لوں, آرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھا اس کے بعد پھر میں اٹھ کر عبادت کر سکوں. یعنی یہ ہر چیز میں جب دھیان اللہ کی طرف لگانے کی انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اس سے عادت ہو جاتی ہے نیت مستحضر کرنے کی اور نیت کو حاضر کرنے کی, اور یہ ضروری ہے, یہی عبادتوں کی روح. آگے فرماتے ہیں, ادفن وجودک فی ارض الخمول فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجہ. اس پر تو ہم گزشتہ کئی دنوں سے بات کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو گمنامی والی زمین میں دفن کر دو, یعنی اپنے آپ کو گمنام کر دو, اپنے آپ کو مشہور کرنے اور بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو. وہی منتواد اللہ رفع اللہ والی بات جو واقعات وغیرہ میں ہم نے پڑھ لی, وہی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مثال کے طور پر کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے ہیں کوئی نصیحت فرما دیجئے. تھانوی فرماتے ہیں کیا نصیحت کروں اتنے بڑے مصنف اور اتنے بڑے عالم کو. دل میں بات آئی, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, دل میں بات آئی, فرمایا کہ ہمارے اکابر کے یہاں ابتدا انتہا اول آخر جو ہے یہی ہے, اپنے آپ کو مٹا دینا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اسی کو فرماتے ہیں کہ ادفن وجودک فی ارض الخمول, اپنے وجود کو گمنامی والی زمین, یعنی ایک مثال دے رہے زمین, ورنہ گمنام کر دو, اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ جتنے بھی لوگوں سے, یہ تاریخ تو گزر چکی ہے اس لیے اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں, کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بڑے بڑے کام جو لیے ہیں, بڑے بڑے حضرات جو گزرے ہیں, ان کا ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ گمنامی میں اور تنہائی کی عبادتوں میں انہوں نے وقت گزارا ہے. انبیاء سے لے کر اولیاء، صلحاء، تصلف صالحین، تمام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ گمنامی کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کر دو، اس لیے کہ بیج میں اگنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن ما نبت مما لم یدفن، جو بیج پوری طرح دفن نہیں ہوتا مٹی کے اندر تو اس کی پیداوار بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اچھی طرح دفن ہوگا تو پیداوار اچھی نکلے گی۔ پڑھتے ہی فوراً بڑے بن گئے، امام بن گئے، اور ایک بیان کر لیا، وہ موڑا بیان بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، تو دل بھی خوش ہوتا ہے، پھولنے لگتا ہے۔ تو یہ بیج اوپر اوپر رہ گیا ہے، درخت تو اگ رہا ہے لیکن اس میں کوئی قوت نہیں ہے، مضبوطی نہیں آتی ہے۔ جب تک پوری طرح دفن نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر اگنا شروع ہوگا تو اس میں قوت آئے گی، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اصلحا ثابت و فرعها فی السماء، وہی قوت آئے گی۔ ورنہ اوپر اوپر ہے تو اچھا، وہ تو کبھی بھی تھوڑی سی جھونکا لگنے سے وہ گر سکتا ہے وہ درخت۔ اسی طرح ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جب کمال، جب وہ دھیان اور اخلاص اور وہ توجہ اللہ حاصل نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ کی قوت اور جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی تعریف سے ہم کبر اور عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ یدخل بها میدان فکری۔ انسان عبادتوں میں توجہ اور دھیان کیسے حاصل کرے گا؟ اس کے لیے انسان کو ضرورت ہے دو چیزوں کی۔ نمبر ایک، تنہائی میں کچھ وقت ملے انسان کو، اور تنہائی میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ فون پہ۔ اب تو تنہائیاں بھی تنہائیاں نہیں رہے، پہلے زمانہ تھا کہ تنہائی تھی تو اچھا، چلو کچھ انسان، چلو بیٹھا ہوا ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، یا چلو خالی وقت ہے تو اچھا کچھ پڑھ لیا۔ اب تنہا خالی وقت ہے تو اچھا میں تھوڑا اور دیکھ لوں، شاید کسی کا کوئی میسج آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا۔ انسان تنہا رہتے ہوئے بھی سب لوگوں کے، پوری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیز بہرحال ہماری یکسوئی اور دھیان اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلب کے لیے سب سے زیادہ نافع چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو تنہائی کا موقع مل جائے، اور تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچنے، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچنے کا اور غور کرنے کا موقع مل جائے۔ عزلت، تنہائی، یکسوئی اور تفکر۔ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ أولو الألباب كون ہیں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ تو یہ تفکر اور غور و فکر اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس میں غور کرنا، یہ تنہائی ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، یہ چیزیں ہیں جو قلب کے اندر اخلاص اور دھیان اور عبادتوں کا خشوع پیدا کرتی ہیں۔ ہم ظاہر میں کر لیں گے، عبادتوں کا اہتمام کر لیں گے، لیکن اگر یہ تنہائی والا وقت نہیں ملا، یکسوئی والا وقت نہیں ہے، تو اس سے ان عبادتوں کے اندر وہ دھیان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان، ہمارے مشائخ کے یہاں تاکید ہوتی تھی، ہمارے مشائخ کے یہاں ابھی بھی، ہمارے حضرت کے خطوط میں جن کو خطوط لکھے تھے، بعضوں کو اجازت دی تو ان کو تاکید کی، روزانہ 2 گھنٹے کم از کم تنہائی کی عبادتوں کے لیے رکھیں، کم از کم 2 گھنٹے تنہائی کی عبادتوں کے لیے رکھیں۔ وہی عزلہ، تنہائی، جس میں انسان خالص اللہ کی طرف دھیان اور باقی مشاغل سے انسان خالی ہو۔ یہی سنت انبیاء ہے اور یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں، احالتک الاعمال علی وجود الفراغ من رعونات النفس۔ کبھی کبھی انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے کہ اچھا میں اب ایسا کرتا ہوں، بس مجھے روزانہ ایک قرآن ختم کرنا ہے، رمضان آئے قرآن ختم کرنا، لیکن بس یہ تھوڑے یہ کام ہے نا، ان سے فارغ ہو جاؤں، یہ کام ان سے فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد میں روزانہ ایک قرآن ختم کروں گا۔ یا چلو ٹھیک ہے، تو رمضان کی بات ہو گئی، عام دنوں میں مجھے کرنا ہے اور مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، معمولات شروع کرنے، لیکن بس یہ فلانی چیز سے ایسے میں اس سے فارغ ہو جاؤں، چند دن لگیں گے اس سے میں فارغ ہو جاؤں، یا 2-3 ہفتے لگیں گے اس سے میں فارغ ہو جاؤں۔ وہ 2-3 ہفتے ختم ہونے سے پہلے اور کوئی چیز آ جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے اس سے میں فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد اور کوئی چیز آ جاتی ہے، کبھی بھی انسان کو وقت نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں، احالتک الاعمال، اعمال صالحہ کو مؤخر کرتے رہنا کہ اچھا میں بعد میں، اچھا اس کے بعد شروع کروں گا، اس کے بعد شروع کروں گا، اعمال صالحہ کو مؤخر کرتے رہنا اس انتظار میں کہ فارغ وقت ملے گا، یہ نفس کی حماقت اور دھوکہ ہے۔ انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اچھا پھر میں کر لوں گا، ابھی کتنا وقت ہے؟ روزانہ کی 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے؟ ظاہر ہے انسان باتوں کے لیے اتنا وقت تو کہیں بھی نکال لیتا ہے، تو اعمال کے لیے کیوں نہیں نکال سکتا؟ استنجا کا تقاضا ہو تو 10-15-20 منٹ تو ویسے ہی انسان نکال لیتا ہے، تو اعمال کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے 15-20 منٹ؟ کر سکتے ہیں، مصروف آدمی بھی اپنے اوقات میں سے وقت نکال سکتا ہے، بس یہ کہ اس کام کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، پوری بات اس کی ہے۔ اہمیت ہوتی ہے ہمیں استنجا کی تو اس کے لیے وقت نکل جاتا ہے، اور کبھی انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو زیادہ وقت نکل جاتا ہے، بہرحال جس چیز کی اہمیت ہوگی، جس کی ضرورت سمجھے گا، تو اس کے لیے انسان وقت نکالے گا. تو وقت تو انسان نکال سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے صحیح سے وقت چاہیے، صحیح سے وقت چاہیے تو میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، صحیح سے وقت ملے گا پھر کروں گا، اور صحیح سے کبھی ہوتا ہی نہیں، وہ کب آئے گا وقت. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اعمال کو مؤخر کرتے رہنا اس انتظار میں کہ فارغ اوقات ملیں گے اور مشروع مشغولیات سے نکل جاؤں گا پھر کروں، تو یہ نفس کی حماقت اور دھوکہ ہے. اسی کو فرماتے ہیں لا تطلب منه ان يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواه فلو ارادك لاستعملك من غير اخراج. اسی بات کو تھوڑا دوسرے انداز میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے کبھی تو انسان ہے کہ پہلے تو ہے کہ انسان چاہتا ہے اراد کہ یہ چاہتا ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں، کبھی دعا مانگتا ہے. تو یہ دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو یہ دعا نہ مانگو کہ اللہ مجھے ان کاموں سے فارغ کر دے تاکہ میں اعمال میں لگ سکوں اور اپنے معمولات کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں معمولات کر لوں، اس کے کاموں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ چاہے گا تو کر لیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ کریں. تو اس لیے یہ نہ مطالبہ کرو کہ یہ چیز نکل جائے اور یہ میری زندگی سے ختم ہو جائے. یا اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ اعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اسباب پیدا فرما دے. اب یہ نہیں کہ مجھے اس حالت سے نکال کے پھر مجھے اعمال میں لگا دے. یہی فرماتے لا تطلب منه، اللہ سے یہ دعا نہ مانگو کہ وہ تمہیں نکال دے کسی ایک حالت سے تاکہ دوسرے کسی کام میں، یعنی عبادت اور معمولات میں تمہیں لگا دے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کاموں میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اعمال میں لگا سکتا ہے. تو یہ وہی پیچھے والی بات کا تکمیلہ تھا کہ انسان کبھی چاہتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. جتنی بھی انسان کی مصروف زندگی ہے، ان مصروف زندگی کے ساتھ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کر سکتا ہے. اتنا وقت تلاوت کا، اتنا وقت تسبیحات کا، اتنا وقت فلاں عمل کا، یہ نوافل کا وقت ہے. پھر اس میں جو بھی ہو جائے اس کے لیے آزمائش آتی ہیں کہ کوئی آ گیا، کسی کو کچھ کام، آزمائش آتی ہیں. لیکن بس یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر میں آگے والا جو درجہ ہے کھانے کا یا سونے کا وہ نہیں کرنے والا جب تک یہ کام پورا نہیں ہوتا. تو وہ کام ہو جاتا ہے، تھوڑا شروع میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے گی ایک دو مرتبہ، اس کے بعد آہستہ آہستہ سہولتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.